الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد وأخرج أبو نعيم في الحلية عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير أن رجلا قال لأبي الدرداء رضي الله تعالى عنه علمني كلمة ينفعني الله بها قال وثنتين وثلاثا وأربعا وخمسا من عمل بهن كان ثوابه على الله الدرجات العلا قال لا تأكل إلا طيبا ولا تكسب إلا طيبا ولا تدخل بيتك إلا طيبا وسل الله يرزقك يوما بيوم وإذا أصبحت فاعدد نفسك من الأموات فكأنك قد لحقت بهم وهب عرضك الله فمن سبك أو شتمك أو قاتلك فدعه لله وإذا أسأت فاستغفر الله عز وجل. قابل احترام دوستو بزرگو، سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی نصیحتیں گزشتہ مجلس میں شروع کی گئی تھی. اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت کی بنیاد پر ان کی زبان مبارک سے ایسی حکمت کے کلمات جاری فرمائے کہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اللہ نے کیسی حکمت کے کلمے اور جملے ان کی زبان سے قیامت تک کے لیے انسانیت کی رہبری کے لیے کلمات نکالے. اور خاص طور پر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابہ اکرام کی جماعت میں جو حکیم الامت کہلاتے تھے، ان کا لقب تھا، حضرات صحابہ ان کو حکیم الامت کے نام سے یاد کرتے کہ ان کی زبان مبارک سے امت کی بیماریوں کے علاج اور ان کی دوائیں، جو روحانی امراض اور جو روحانی بیماریاں ہوتی ہیں، اس کو اللہ پاک نے ان کی زبان مبارک سے نکلوایا. عبد الرحمن ابن جبیر ابن نفیر فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے درخواست کی کہ آپ مجھے کوئی ایک ایسی بات، ایک بات، علمنی کلمتن، ایک بات آپ مجھے ایسی سکھلا دیں جو میری نفع کی ہو، اللہ جس میں مجھے نفع دے دے، اس پر عمل میں کر لوں اور اپنی زندگی میں کا حصہ میں بنا لوں، اللہ تعالیٰ مجھے اس کا نفع دے دے. آپ نے فرمایا، اس شخص نے ایک کلمہ پوچھا، آپ نے فرمایا دو، تین، چار، پانچ. پانچ کلمے ایسے ہیں، پانچ باتیں ایسی ہیں، من عمل بهن کان ثوابه علی اللہ الدرجات العلا، یہ پانچ باتوں پر اگر کوئی شخص عمل کر لے، اللہ تبارک و تعالی اس کو بہت اونچے درجات اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. دنیا میں بھی اس کا مرتبہ ہوگا اور حقیقی مرتبہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائیں گے. درجات علا کہتے ہیں نا، ولکل درجات مما عملوا، قرآن پاک میں ہے، ہر عمل کا ایک درجہ اللہ کے پاس ہے. بلند درجے پہ پہنچنے کے لیے درجات علا بہت ہیں. جنت میں داخل ہونے کے لیے نفس ایمان شرط ہے کہ درائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہے، جنت میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسے پہنچائیں گے. لیکن جنت کے درجات اگر کوئی چاہتا ہے تو وہ دنیا میں ایمان کے صفات پر محنت کرے. جتنا اپنے ایمان میں کمال اور صفات پیدا کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو وہ جنت کے درجات عطا فرمائیں گے. صحابہ کے جو علوم ہیں یہ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے علوم ہیں. اصل میں صحابہ کے جو علوم ہیں یہ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے علوم ہیں. یہ ساری باتیں ہمیں آپ کی حدیثوں میں ملتی ہیں. فرمایا سب سے پہلی بات، پانچ باتیں اگر کوئی عمل کر لے، پانچ باتیں، بڑی مختصر سی بات عرض کر رہے ہیں، پانچ باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بہت اونچا درجہ اللہ عطا فرمائیں گے. سب سے پہلی بات فرمائی، لا تأکل الا طیبا، ولا تکسب الا طیبا، ولا تدخل بیتک الا طیبا. سبحان اللہ. فرمایا پاکیزہ کمائی، پاکیزہ کھانا کھاؤ، اور اپنی کمائی میں پاکیزگی لاؤ، اور اپنے گھر کے اندر پاکیزہ کمائی کو اندر داخل کرو. تین چیزیں، ایک کھانا پاکیزہ، کمانا پاکیزہ، اور پھر تیسری چیز گھر کے اندر جو روزی لائیں ذمہ دار، وہ گھر کے اندر کون سی روزی لائیں؟ پاکیزہ. طیب، ایک عجیب جملہ ہے قرآن پاک میں، حدیث پاک میں آتا ہے، ان اللہ تبارک و تعالی امر للمؤمنین، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مقبول بندوں کو ایک ایسی بات کا حکم فرمایا جو بات کا حکم نبیوں کو بھی فرمایا، وہ ہے طیبات. یا ایها الرسل کلوا من الطیبات، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تمام نبیوں کے لیے پاکیزہ چیزیں کھاؤ. اور دوسری جگہ، یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات، اے ایمان والو طیبات میں سے کھاؤ. دو چیزیں الگ الگ ہیں قرآن پاک میں، طیب الگ ہے، حلال الگ ہے. طیب کسے کہتے ہیں؟ طیب کی چار تفسیریں ہیں قرآن پاک میں. تو ایک جملہ ہے، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، طیب کھاؤ. اب طیب جو ہے اردو میں اس کا ترجمہ پاکیزہ ہے، لیکن تفسیر میں اس جملے کی اگر گہرائی میں جائیں تو مفسرین نے چار اس کے معنی بتائے. ایک طیب جو ہے لذیذ، لذت والا، ایسی غذا آدمی کھائے جو لذت والی ہو، یہ مطلوب ہے. صحابہ اکرام پر اتنا آخرت کا غلبہ تھا اور دنیا سے بے رغبتی تھی کہ وہ کہتے جب ایک دن مرنا ہے، ایک دن دنیا سے جانا ہے، تو کیا بہترین چیزیں کیا کھائیں، جنت میں ہی دیکھیں گے. اور جتنی لذت والی چیزیں تھیں حلال جو اللہ نے فرمائی تھی، وہ اپنے اوپر انہوں نے دروازے بند کر لیے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت اتارا، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اللہ نے جو چیز تمہارے لیے حلال کی ہے طیبات میں سے، اس کو تم حرام نہ کرو. اس کیا نہ کرو؟ حرام نہ کرو. یہ چیز ہمیشہ آدمی کھائے، مزیدار کھائے، لذت والی چیز کھائے. دوسری طیب کے معنی ہیں صاف ستھری. طیب کے معنی صاف ستھری، ایسی صاف ستھری چیز. فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، وضو کے لیے پانی نہ ہو تو طَيِّبًا، پاک مٹی پر، پاک مٹی، جیسے مٹی پاک ہوتی ہے تو آدمی کے نجاست کو دور کر کے طہارت لے کے آتی ہے، اسی طرح کھائیں بھی کون سی چیز؟ صاف ستھری چیز. کھانا صاف ستھرا، ترکاریاں صاف، ہر چیز صاف ستھری، نظافت والی چیز ہو، یہ مطلوب ہے اسلام میں. طیب کے تیسری تفسیر ہے، طیب کے معنی ہیں، طیب کہتے ہیں نا، کیف الحال، الحمدللہ طیب، یہ طیب ہے. کیف الحال کہتے ہیں نا عربی میں، کیا حال ہے آپ کا، وہ سامنے والا جواب دیتا ہے الحمدللہ طیب، اللہ کی تعریف ہے. طیب کے معنی کوئی تکلیف نہیں، یہ تکلیف، ایسی چیز کھاؤ جس کے کھانے سے تکلیف نہ ہو. ہاں، کیا آدمی ایسی کوئی چیز کھا لے کہ جس کی وجہ سے اس کے پیٹ میں تکلیف پیدا ہو، یہ بھی مطلوب نہیں ہے. چوتھی بات ہے، طیب سے مراد، طیب کہتے ہیں حلال. تو طیبات کے آدمی جب کوئی چیز کھائے تو یہ مطلوب ہے کہ وہ پاک، صاف ستھری اور لذت والی اور تکلیف نہ دینے والی حلال چیزیں وہ استعمال کرے. سب سے پہلی بات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرمایا معدہ بدن کا حوض ہے. حوض دیکھیں، ایک پانی کا بہت، پانی کی بہت بڑی ٹینکی ہے، اور اس ٹینکی سے سارے گھروں میں جو ہے نا پانی پہنچتا ہے. بالکل اسی طرح انسان کے جسم میں معدہ کیا ہے, ایک ہاؤس کی طرح ہے, وہاں سے سارے اثرات کہاں پہنچتے ہیں, سارے جسم کے ایک ایک عضو کو پہنچتے ہیں. امام مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی بات انہوں نے ایک شعر میں فرمایا دیکھو, انسان جب کوئی غذا کھاتا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ اس غذا کا ایک اثر نجاست میں بدل کر بول و براز اور استنجا کی شکل میں نکل جاتا ہے. نکلتا غذا جب پیٹ میں جاتی ہے تو نجاست کی شکل میں بھی نکلتی ہے. فرمایا اگر ناپاک چیزیں اگر کھاؤ گے, ایک تو ہے کہ وہ غذا گندگی کی شکل میں نکلتی ہے, لیکن ایک اور ہے کہ باطن کو بھی گندا کر دیتی ہے. باطن گندا کیا ہے؟ اندر سے برے اخلاق, برے خیالات, برے وسوسے, بری چیزیں اندر سے نکلتی ہیں. اسی لیے اہتمام اس بات کا ہو کہ پیٹ میں جو لقمہ جائے وہ لقمہ حلال کا ہو. حلال لقمہ پیٹ میں جائے گا تو اس کے اثرات پورے جسم پر پڑتے ہیں, آنکھ پر بھی, زبان پر بھی, ہاتھ پر بھی, حتیٰ کہ حلال لقمے کا ایک اثر دلوں پر رقت طاری ہوتی ہے. ہدایت کی بات سن کر دل تاثر لیتا ہے, قرآن کی مجلس میں بیٹھ کر قرآن کا نور محسوس کرتا ہے. یہ حلال کا معمولی بات. دو چیزیں ہیں اسلام میں, ایک چیز, بعض چیزیں ایسی ہیں جو ڈائریکٹ عبادت ہے. نماز ہم نے پڑھی, ڈائریکٹ عبادت ہے. قرآن پاک پڑھ رہے ہیں, براہ راست عبادت ہے, ڈائریکٹ. بعض ان ڈائریکٹ عبادت ہے. یہ ڈائریکٹ عبادت کیا ہے؟ نماز عبادت, تلاوت عبادت. اب ان ڈائریکٹ عبادت کیا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کو خوش کرنا, سب سے بڑی نعمت. اللہ کب خوش ہوں گے؟ جب بندہ آخرت میں پہنچے گا. اللہ سب سے بڑی نعمت, جنت سے بڑی نعمت اللہ اسے جو دیں گے وہ اللہ کا دیدار اور اللہ کی رضا کا پروانہ ہے. اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے نا. وہ اللہ کا دیدار اور اللہ کی رضا کہاں, کس پر موقوف ہے؟ وہ ڈیپینڈ ہے دنیا کی زندگی پر. دنیا کی زندگی کا عمل اگر درست ہے تو وہاں وہ چیز ملتی ہے, اور دنیا کی زندگی کا عمل موقوف ہے انسان کی قوت پر. آدمی صحت مند ہے, قوت والا ہے, تبھی نماز پڑھے گا, تبھی عبادت کرے گا, اور وہ قوت موقوف ہے کھانے پر. یہ ترتیب ہے, صحیح کھائے گا, صحیح عبادت ہوگی, صحیح عبادت ہوگی تو وہاں کا مقصد حاصل کرے گا. اسی لیے انڈائریکٹ عبادت کیسے؟ اگر حدیث پاک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ماشاءاللہ جتنے ہیں سب کمانے والے ہیں, لیکن نیت دیکھیں, چار باتیں فرمائیں. من طلب الدنیا حلالا استعفافا عن المسألة وتعطفا على جاره وسعيا على اهله بعثه الله يوم القيامة وجهه كالقمر ليلة البدر. اگر کوئی کھانے میں نہیں, یہ کمانے کی الگ الگ چیزیں ہیں. جو شخص پاکیزہ کمائے, کمانے میں پاکیزگی لائے, کمانے میں پاکیزگی کب آئے گی؟ وہ موقوف ہے مسائل کے علم پر, وہ موقوف ہے مسائل کے علم پر. جب تک آدمی یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے, یہ حلال ہے یہ حرام ہے, حلال کے اثرات یہ ہیں اور حرام کے اثرات یہ ہیں, جب تک اس کا علم حاصل نہیں کرے اسے کیا پتا ہے کہ حلال کیا حرام کیا. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں یہ اصول طے کر دیا تھا ان کی گورنمنٹ میں, کہ ہمارے بازار میں اگر کوئی دکان, کوئی تجارت اگر کرنا چاہے, اس کے لیے لائسنس اسی کو ملے گا جو معاملات کا علم جانتا ہو. جو آدمی معاملات کا, لین دین کا, ڈیلنگ کا علم نہیں جانتا, وہ کیا کرے گا؟ وہ دوسروں کا بھی دین برباد کرے گا, اپنا بھی دین برباد کرے گا. صرف کمانا مقصد نہیں ہے, یعنی بہت بڑی چیز ہے. کمانے میں پاکیزگی ناحق قتل کرنے سے زیادہ مقدم ہے. قرآن کریم کی آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم. سب سے پہلے اللہ کہہ رہے ہیں, اے ایمان والو, ناحق طریقے سے مال نہ کھاؤ, ایک چیز. پھر دوسری بات فرمائی, قتل کسی کا ناحق نہ کرو. سب سے پہلے فرمایا ناحق طریقے سے کھاؤ نہیں کسی کا مال, اور دوسرے نمبر پہ فرمایا کسی کا قتل ناحق نہ کرو, اور تمام مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اس کی ترتیب میں بھی بہت بڑی تعلیم ہے. جیسے نماز، اقیم الصلاۃ وآت الزکاۃ، نماز پڑھو زکوٰۃ ادا کرو، کہیں قرآن نے زکوٰۃ ادا کرو نماز پڑھو ایسا نہیں ہے. تو اسی ترتیب سے اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، نماز کتنی اہم چیز ہے. تو یہاں اس آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ ناحق قتل کرنے سے پہلے اللہ نے باطل طریقے سے مال کسی کا لینے کو حرام فرمایا ہے. باطل طریقے سے مال لینے کے بہت سے راستے ہیں. ایک راستہ ہے لا یحل لامرئ، کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ کسی کا مال اس کی خوش دلی کے بغیر لے لے. کوئی آدمی کسی پر مال خرچ کرتا ہے، کسی کو کھلاتا ہے، حلال ہونے کے لیے صرف کھلانا ضروری نہیں، خوشی ضروری ہے. یعنی کہ زبردستی کسی کا کھا لے، زبردستی کسی سے دعوت لے لیے، نہیں بھی تمہیں کھلانا ہے، اب وہ آدمی اندر ہی اندر لا یحل للمسلم، مسلمان کے لیے حلال ہی نہیں ہے مال. کھا رہا ہے، کھانے کھانا چوری شرط ہے، وہ تو مجبوری میں دلا دے رہا ہے، مجبوری میں کھلا رہا ہے. بہت اس کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں ہے. تو کمانے میں پاکیزگی آئے گی مسائل کے علم پر. جب ہم مسائل کا علم حاصل کریں گے تو پھر آدمی دیکھے گا اچھا یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اور یہ طیب ہے یہ خبیث ہے. اور خباثت کو اللہ کے نبی نے حرام فرمایا، طیبات کو اللہ کے نبی نے حلال فرمایا. اچھا اس کا یہ اثر ہے، اس کا یہ اثر ہے. جیسے میں نے کہا کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص کھڑے ہوئے، کہنے لگے میں چاہتا ہوں میری اللہ کے پاس ہر دعا قبول ہو. آپ نے فرمایا اپنے پیٹ کے اندر حلال لقمہ داخل کرو، اللہ تمہاری ہر دعا کو قبول فرمائیں گے. تو سب بہت بڑی بات ہے. اسی لیے نیکی کی بنیادیں دو چیزیں ہیں، حدیث پاک ہے. نیکی کی بنیاد کیا ہے؟ عقل حلال صدق مقال. بڑے چھوٹا جملہ ہے، عقل حلال، حلال کھانا، صدق مقال سچی بات بولنا، یہ نیکی کی بنیادوں میں سے حدیث پاک میں فرمایا بنیاد ہے نیکی کی. تو آدمی ہمیشہ کیا کرے، اپنے پیٹ کے اندر کون سا لقمہ جا رہا، کس طریقے سے جا رہا ہے، کیا ہے، یہ پورا جو ہے نا یہ آدمی دیکھے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ پانی، یہ گھونٹ صرف نہیں ہے بلکہ یہ عبادت کا، تلاوت کا، یہ ساری کیفیتوں کو لے کر اندر جاتا ہے. فرمایا سب سے پہلے حلال کا اثر کیا ہے، آدمی کو ہدایت کی مجلسوں میں بیٹھ کر ہدایت کا نور ملتا ہے. حلال کا اثر اس کے دل پر رقت پیدا ہوتی ہے، آخرت یاد کرتا ہے. عبادت کے چھوٹنے پر آدمی افسوس کرتا ہے، ہو میری نماز چھوٹ گئی، میرے سے یہ عمل چھوٹ گیا. چھوٹنے پر افسوس نہ ہونا، یہ اثرات ایک اثر یہ ہے کہ اس کے کمانے پر ہے، اس کے کھانے پر ہے. اور عبادت کی لذت، دعا میں لذت، قرآن کی تلاوت میں لذت، اعمال کی لذت اللہ حلال پر عطا فرماتے ہیں. اسی لیے اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں اپنے کھانوں میں حلال اور پاکیزگی کا بڑا اہتمام کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہر جو چیز آئے کھا لیا، نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، اس کا اہتمام ہمیں بھی کرنا چاہیے. فرمایا لا تأکل الا طیبا، نہ کھاؤ مگر صرف پاکیزہ چیزیں کھاؤ. ولا تکسب الا طیبا، ولا تکسب، سب سے بہترین کمائی کیا ہے، ای الکسب افضل، سب سے بہترین کمائی کون سی ہے؟ کسی صحابی نے پوچھا، آپ نے فرمایا عمل الرجل بیدہ، آدمی کا اس کے ہاتھ سے اپنی محنت سے کمانا، اپنی محنت سے کمانا، یہ چیز ہے. کمانے میں کیا ہے، سب سے بڑی چیز آدمی کیا دیکھے، تجارت کے معاملات کی بنیادوں میں سب سے بڑی بنیاد کیا ہے، نفع پہنچانا ہے، خیر خواہی ہے. معاملات کی بنیادوں میں سب سے بڑی بنیاد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے جن جن چیزوں پر بیعت لیتے تھے، ایک صحابی کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہم نے بیعت کی، کس بات پر، اقامت صلاۃ، ایتاء زکات، اور تیسری چیز والنصح لکل مسلم، ہر ایک کی ہم خیر خواہی کریں گے. اور یہ معاملات کی بنیاد ہے. جب آدمی خیر خواہی نہیں کرے گا تو اس کی ضد کیا ہے، دھوکہ ہے. اس کی ضد کیا ہے، دھوکہ ہے. نفع کی ضد دھوکہ ہے، معاملات کی بنیاد نفع رسانی پر ہے، جو آدمی نفع اور خیرخواہی کے بغیر معاملہ کرے گا وہ دھوکہ دے گا. اور حدیث پاک میں آتا ہے، ایک بازار میں آپ گئے، ایک گیہوں کا ایک غلہ بڑا سا ڈھیر لگا ہوا، آپ نے اپنا دست مبارک اس میں ڈالا اور اس کے اندر کی چیز کو دیکھا، اندر جو ہے نا گیلا، اوپر خشک، آپ نے دیکھ کے فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. آدمی اوپر سے چیزوں کو ڈیکوریٹ کر دے اور اندر سے گیلی گیلی چیزیں نکال دے، یہ بنیاد ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے. ولا تکسب، نہ کماؤ، کمائے کیسا کمائے، الا طیبا، پاکیزہ چیزیں کماؤ. کمانے میں پاکیزگی آئے گی مسائل کے علم پر. اسی لیے آدمی جس شعبے سے متعلق ہے اس شعبے کا علم حاصل کرے، اس پر ضروری ہے. مسافر سفر کی ٹکٹ لیتا ہے، سارا سفر کے سفر کی جو ہے نا ساری چیزوں کو معلوم کر کے نکلتا ہے، اسی طرح سفر کا سارا دین سیکھ کے پہلے سے نکلے. بس پانی نہ ملے تو کیا کریں، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو کیا کریں، وقت نہ ملے، وقت نمازوں کا کیسے آئے، یہ اس پر ذمہ داری ہے. ایک آدمی بزنس کھولے تو اس بزنس کا دنیاوی علم جس طرح حاصل کرتے ہیں، شریعت کے اعتبار سے اس کا کیا حکم ہے. ولا تکسب الا طیبا ولا تدخل بیتک الا طیبا، سبحان اللہ، گھر کے اندر جو آئے وہ پاکیزہ چیزیں آئیں. اپنے گھر کے اندر ذمہ دار ہیں مرد اپنے گھر کے، ان سے کہا جا رہا ہے اپنے گھر کے اندر سوائے پاکیزہ چیز کے کوئی اندر نہ لانا. گھر میں بچے ہیں، گھر میں کیا ہے، بچے ہیں، کوئی ہر چیز، میں کہتا ہوں کتابیں بھی جو ہے نا، جس طرح کھانا جو ہے یہ ہمارے جسم کی غذا ہے، کتابیں ہماری روح کی غذا ہے. کس ہم اپنے گھر کے اندر کون سی کتاب میں لے جا رہا ہوں، پاکیزہ کتاب، میرے بچوں کے اخلاق پر، ان کے ذہن پر، ان کے خیالات پر پاکیزہ اثرات پڑے، ایسی کتاب، ایسی سی ڈی، ایسی چیز میں لے کر جاؤں. ایسا نہیں ہے کہ گندے اخلاق، گندی چیزیں میں لے کر جاؤں اور اس کی ذمہ داری میرے اوپر آئے. گھر کے اندر نہ داخل کرو سوائے پاکیزگی کے. کھانا بھی پاکیزہ آئے، کتابیں بھی پاکیزہ آئیں. آدمی جو ہے نا ساری چیزیں دیکھتا ہے، ایکسپائری ڈیٹ دیکھتا ہے، ساری چیزیں، کتابوں کے بارے میں غافل ہے. ہم دیکھتے نہیں کہ بچے ہمارے کون سی کتابیں پڑھ رہے ہیں، کون سی چیزیں پڑھ رہے ہیں، کیا ہے. نہیں، ولا تدخل فی بیتک الا طیبا. ایک صحابی مدینہ منورہ میں، غریب قسم کے صحابی، مزدور کرتے تھے، محنت کر کے کماتے تھے، صبح نکلے دن بھر مزدوری تلاش کی، مزدوری نہیں ملی، گھر میں آئے، کچھ ساتھ میں کچھ نہیں لائے، بیوی دو بچے، میاں بیوی دونوں فاقے سے گزر. دوسرے دن صبح نکلے، دن بھر مزدوری تلاش کر رہے ہیں، کچھ نہیں ملا، واپس آئے، اس دن بھی فاقے سے گزر. تیسرے دن جب نکل رہے تھے تو ان کی بیوی کیا کہہ رہی ہے، سلام کہہ کے کہہ رہی ہے کہ اناشدک فی اللہ، اے ابو عبد الرحمن، اللہ کا واسطہ دے کر میں تمہیں کہتی ہوں، کیا کہتی ہوں، کہ آج تیسرا دن ہے ہمارے گھر پر فاقے کا، تم میں مزدوری کے لیے جا رہے ہو، لیکن آج میری اور میرے بچوں کی بھوک تمہیں اس بات پر مجبور نہ کرے کہ تم حرام لقمہ میرے گھر لاؤ. دو دن کا فاقہ جس طرح ہم نے برداشت کیا، ہم تیسرے دن کا بھی فاقہ برداشت کر لیں گے، حلال حرام لقمے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. حلال پر جمنے کی جو توفیق ہوتی ہے مردوں کو، اس میں سب سے بڑا حصہ ہماری عورتوں کا ہوتا ہے. عورتیں اگر ان کا ایمان، ان کا یقین کہ حلال پر کیا اس کے اثرات نسلوں پر پڑتے ہیں، اخلاق اور اس کے کردار پر کیا پڑتے ہیں، اس کا یقین انہیں آ جائے، وہ تو مردوں کو ایسے حلال پر جمائیں گی حرام پہ کھڑنے ہونے ملیں گے. یہ وہ عورتیں ہیں، تاریخ کے اندر ایسی بہت سے واقعات ہیں، اپنے مردوں کو انہوں نے اس بات پر تیار کیا، قناعت کی، سادگی کی، اور صبر والی زندگی ہم برداشت کر لیں گے لیکن حرام لقمہ گھر میں داخل نہ ہو. وہ صرف لقمہ نہیں آتا بلکہ اس کے ساتھ کئی پریشانیاں لے کر آتا ہے، وہ غیب میں ہیں، وہ چھپی ہوئی ہیں، وہ چھپی ہوئی رہتی ہیں. آدمی کو صرف وہ چیز نظر آ رہی ہے جو ظاہر میں ہے، لیکن اس کے پیچھے جو بیماریاں، مصیبتیں، نفرتیں، عداوتیں، حلال پر محبتیں ہیں، حرام گھر میں داخل ہوگا تو وہ کھانے کے بعد کیا آپس میں محبتیں ہوں گی؟ اگر کسی کو اس غیب پر یقین ہو جائے کہ کیا اس کے اندر چھپا ہوا ہے، وہ کبھی اپنے گھر کے اندر حرام داخل ہونے نہیں دے گا. اسی لیے فرمایا لا تدخل ولا تدخل بیتک الا طیبا، اپنے گھر کے اندر داخل نہ کرو کوئی چیز مگر پاکیزہ. پھر فرمایا چوتھی چیز وصل اللہ یرزقک یوما بیوم. ہماری زندگی کا مقصد بندگی ہے اور بندگی کی انتہا دعا ہے، بندگی کی انتہا دعا ہے. ہاں اسی لیے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے. اور ہماری ضرورتیں روزانہ، ہم تو کیا ہیں، اپنی ضرورتوں میں کامل ہی کامل ہیں. ہماری ضرورتیں اتنی ہیں کہ ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. حضرت ابو دردا اس شخص سے کہہ رہے ہیں ہر دن کی روزی تم اللہ سے مانگو، ہر دن اے اللہ آج کی روزی کا انتظام فرما دے، اے اللہ آج کے رزق کا انتظام فرما دے. وصل اللہ، اسی لیے حدیث میں ہے نا چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی تم اللہ سے مانگو. کیا مطلب؟ چھوٹی اور بڑی میرے اور آپ کے اعتبار سے ہے، اللہ کے اعتبار سے ہر بڑی بھی چھوٹی ہے. ہاں جنت الفردوس سے لے کر، جنت الفردوس سے لے کر جوتے کا جو تسمہ ہوتا نا اور نمک کی جو چٹکیاں ہوتی ہے نا، یہ دونوں چیزیں اللہ کے اعتبار سے بالکل برابر ہے، لیکن میرے اور آپ کے اعتبار سے چھوٹی سے چھوٹی. نمک کی بھی ضرورت ہے اللہ سے مانگنا، کیوں؟ کیا چھوٹی چھوٹی تو نہیں، میرے لیے چھوٹی، یہ چھوٹی نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے. نہیں، بڑی چیزیں اللہ سے مانگو. اسی لیے فرمایا روزانہ تم اللہ سے اے اللہ، اے اللہ آج کی روزی کا انتظام کر دے، آج کے رزق کا انتظام کر دے. گھر سے نکلے، میں وہ حدیث ہی بھول گیا، وہ حلال کمانے پر اللہ کیا دیتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے من طلب الدنیا حلالا، جو شخص حلال کمائے، اپنی دنیا میں، اپنے جاب میں، اپنی بزنس کے اندر سے حلال کو لے، حلال کمائے، اس کو کوشش کرے حلال کمائے. حلال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مقصد اگر کیا ہو، استعفافا عن المسئلہ، میں لوگوں سے سوال نہیں کرنا چاہتا، لوگوں کے سامنے سوال کرنے سے بچنے کے لیے، اگر میں نہیں کماؤں گا تو اپنی ضرورت لوگوں سے مانگوں گا، نہیں مجھے نہیں، مجھے لوگوں سے اپنی حاجت نہیں، مجھے اس مقصد کے لیے کہ میں اپنی حاجت لوگوں سے نہیں، میں اپنی حاجت اللہ سے مانگوں گا اور اللہ کا حکم ہے کماؤ. سوال سے بچنے کے لیے جو کمائے اور اپنے گھر والوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی نیت سے جو کمائے، وہ تعطفا علی جارہ، اپنی کمیونٹی میں جو ضرورت مند ہیں ان پر مہربان کے ہونے کے لیے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جو کمائے، کیا تین چیزیں، اور وہ تعطفا علی جارہ، تین نیتوں پر جو کماتا ہے، بعثہ اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن حشر کے میدان میں اس حال میں اٹھے گا، وجہہ کالقمر لیلۃ البدر، چودہویں رات کے چاند کی طرح اس کا چہرہ چمک رہا ہوا ہوگا. کمانے میں یہ نیت آدمی کر لے کہ حلال کماؤں، اپنے گھر والوں کی ضرورتیں پوری کرنا ہے اور اپنے کو لوگوں کے سامنے اپنے مسائل کا سوال کرنے سے بچنا ہے، اور پھر تیسری چیز اللہ کے ضرورت مند بندے ہیں ان پر میں مہربان اور شفقت کے لیے میں کماؤں، ان کی ضرورتوں کے لیے میرا مال استعمال ہو. اس کے لیے اگر کوئی کمائے دنیا میں تو کیا ملے گا، من امسا کالا من عمل یدہ امسا مغفورا له، شام پر اللہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں، شام ہو رہی ہے اللہ اس کی مغفرت کر رہے ہیں، اور حشر کے میدان میں اٹھے گا اس کا چہرہ چمک رہا ہوا ہوگا. اللہ ہمیں ان نیتوں کے ساتھ اپنی ملازمتوں میں، اپنے جاب میں جانے کی توفیق اللہ نصیب فرمائے. دیکھیں ان نیتوں کے ساتھ ہم جب اپنی دنیا کو دنیا میں جائیں گے، اپنے شعبوں میں جائیں گے، اللہ ان شعبوں کو دنیا نہیں رکھیں گے بلکہ دین بنائیں گے، اور وہ ہمارے دین کی حفاظت بھی اللہ کریں گے. ہاں ہمارے ملازمتوں کی بھی حفاظت ہوگی، ہماری جاب کو بھی، جاب نیت بڑی ہے، اس نیت کی اثرات اس کے جاب پر اور اس کے ملازمت پر پڑتے ہیں. جو آدمی نیت کرے مجھے اس نے اپنی جاب کے ذریعے سے اپنے غریب خاندان، اپنے دوستوں کی مدد کرنی ہے، اپنے بچوں بچے، اپنے بیوی کی ضرورت کو پوری کرنی ہے، اور مجھے اللہ کے اللہ کبھی جو ہے نا میں لوگوں سے سوال نہیں کروں، بس میں اس سے بچنے کے لیے مجھے کمانا ہے، اللہ اس کے اس نیت پر دنیا میں دروازے کھول دیتے ہیں. یہ نیت آدمی کی ہو، ہاں یہ نیت آدمی کی ہو. اسی لیے فرمایا روزانہ تم اللہ سے مانگو، ہر دن کی روزی اے اللہ اے اللہ. دیکھیں ایک بات ہے، مقدر کا جو رزق ہے وہ طے ہو گیا، مقدر کا رزق طے کر دیا گیا. کبھی کتنی بھی ہم محنت کر لیں مقدر کا رزق ہے. حلال سے لیں گے اللہ برکتوں کے ساتھ دیں گے، اگر ہم حرام سے جائیں گے تو وہی ملے گا لیکن برکتیں اٹھا لی جائیں گی. یہ بات ایسی نہیں ہے کہ حلال راستے میں جائیں گے تو کچھ اور ملے گا، حرام سے جائیں گے تو کچھ کا زیادہ اور ملے گا، ایسا نہیں ہے. یاد رکھیں ماں کے پیٹ میں جب ہم تھے ہماری ایک چیز طے کر دی گئی کہ کتنا اس کو دنیا میں دینا ہے. جو اللہ کل کی زندگی دے گا وہ اللہ کا کل کی روزی نہیں دے گا، جو اللہ کل کی زندگی دینے والا ہے کل کی سانسیں بھی اللہ دے گا، وہ اللہ کل کے دن کی کھانے بھی کل کے دن کے روزی بھی ہماری دے گا. یہ ذہن میں ہمارا یقین بن جائے اور یہ طے کر لیں کہ ہاں مجھے حلال سے. عجیب قرآن پاک کی آیتوں میں اگر ہم غور کریں، اے ایمان والو حلال پاکیزہ چیزیں کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، فوراً فرمایا شیطان کی پیروی نہ کرو. سوچیں حلال کھاؤ بولے، حلال کماؤ بول رہے ہیں، پھر شیطان کی پیروی نہیں کرو، کیا دونوں میں کیا جوڑ ہے؟ اور اللہ ہماری باتیں بے جوڑ نہیں ہوتی، اللہ کے کلام بغیر جوڑ کے کیسے ہو سکتا ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں اے ایمان والو پاکیزہ چیزیں کھاؤ، حلال چیزیں کھاؤ اور شیطان کی اتباع نہ کرو. مطلب یہ ہے حرام کے راستے دنیا میں شیطان بہت پھیلایا ہوا ہے، ان راستوں میں چل کر اپنی روزی تلاش نہ کرو. اگر ان راستوں میں جاؤ گے مقدر کا مل جائے گا، ملے گا تو ضرور، لیکن برکتیں اٹھیں گی اور اللہ معاف کرے مصیبتیں اس کے ساتھ آئیں گی. مشہور قصہ ہے نا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کے سامنے سے گزرے اپنی سواری لیے ہوئے، دل میں خیال آیا دو رکعت نماز پڑھ لوں، باندھے کہاں سواری کو، دیکھ رہے ہیں کہیں بھی. ایک آدمی کو بلایا، بھائی آپ ایک کام کریں، آپ میری سواری تھوڑی دیر پکڑ کے رکھیں، دو رکعت پڑھ کے میں آ رہا ہوں. سنگا اچھی بات ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد میں گئے، دو رکعت نماز پڑھی، پھر باہر آئے، سواری غائب، سواری غائب ہے. حضرت عمر رضی اللہ، سواری نہیں، وہ گھوڑا ادھر ادھر پھر رہا، گھوڑے کے اوپر جو قیمتی جو اس کا جو اس کی زین اس کی زین تھی نا جو بیٹھنے کے لیے ہوتی وہ غائب ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً جا کے گھوڑے کو قابو میں کیا، کہنے کہ اس کی زین کہاں ہے، وہ آدمی بھی غائب ہو گئے. پھر چلو جب گئے مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو بازار میں سوچا چلو سب سے پہلے اس کی چیز خرید لیں. فرماتے ہیں جب میں دکان میں گیا تو میری زین فروخت ہو رہی تھی. آپ نے دکان والے سے پوچھا یہ کس نے لائی؟ کہنا ابھی ابھی ایک آدمی لا کے مجھے دے کے گیا. کتنے میں دیا؟ کہنے لگے دو درہم میں. دو درہم میں اس نے بیچ دی. حضرت علی فرماتے ہیں اللہ کی قسم نماز پڑھتے ہوئے میرے دل میں بات آئی تھی، میرا وہ کام کر رہا ہے اس کو دو درہم ہدیے میں دے دوں، لیکن اس نے جلد بازی کر لی، ہدیے میں دو درہم ملنے والے تھے اس کو اور ہدیے، لیکن اس نے کیا کیا، جلد بازی کر لی، وہ ختم کر کے وہ حرام راستے سے وہ لے کے گیا. مقدر دو درہم تھے ہی اس کے حصے میں، لیکن حرام کے حلال کے بجائے حرام. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اسی لیے روزانہ رزق اللہ سے مانگنا، اے اللہ آج کی، اے اللہ آج کی بڑی چیز چھوٹی چیز میرے اور آپ کے لیے ہو سکتی ہے، اللہ کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز بڑی، ہر چیز. اور فرمایا وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَعْدُدْ نَفْسَكَ مِنَ الْأَمْوَاتِ، صبح ہو تمہاری تو اس حال میں ہو، کس حال میں ہو، زندگی کو مختصر سمجھو. کتنی بڑی کتنی پیاری نصیحت ہے، اللہ اکبر. صبح کرو تو سمجھو کہ زندگی، جو اپنی زندگی کو مختصر سمجھے گا، جو اپنی زندگی کو مختصر سمجھے گا وہ دنیا کے مختصر چیزوں پہ راضی رہے گا. یہ بات ہے، جو اپنی زندگی کو مختصر سمجھے گا وہ دنیا کے مختصر چیزوں پہ راضی رہے گا. یعنی انف، الحمدللہ. سکون سے رہیں گے. جو زندگی کو جو یہاں کے قیام کو بڑا سمجھے گا پھر جو ہے وہ بیماریاں آئیں گی, حرص کی, دنیا کی, محبت کی, لالچ کی, پھر وہ چیزیں آ کے دین کو ایسے بگاڑیں گی. اللہ حفاظت فرمائے. فرمایا صبح ہو تو اس سوچ لو کہ شام تک تمہاری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. پھر فرمایا کہ اللہ اکبر, کتنی بڑی بات دیکھو, اپنی عزت کا ہدیہ اللہ کو دے دو. آدمی کے پاس عزت ہے نہیں, ہر آدمی کے پاس عزت ہے. وہب کہتے ہیں ہبا, ہبا کہتے ہیں گفٹ. ہبا کسے کہتے ہیں؟ گفٹ, ہدیے کو. فرمایا وہب عرضک, وہب عرضک اللہ, اپنی جو عزت ہے وہ اللہ کو ہدیہ دے دو. کیا مطلب ہے؟ جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے, اگر کوئی اس تمہارے ایک چیز ہے آدمی کے پاس, وہ اپنے پاس ہے, اگر کوئی اس کو چھیڑتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے. ایک چیز ہے اس کو ہم اٹھا کے اللہ کو دے دیں اور کوئی ہماری عزت پر حملہ کرے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے. شکایت ہی نہیں ہے, وہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں جو تو اچھال رہا ہے. یہ تھا راز انبیاء علیہ السلام صحابہ کی زندگی میں. جو انہیں برا بھلا کہتے تھے انبیاء علیہ السلام کو اور صحابہ کرام کو, وہ بس وہ کچھ اس کا جواب نہیں دیتے تھے, وہ اپنے کام سے کام رکھتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی عزت کا حصہ کاٹ کر اللہ کو دے دیے تھے. جو حصہ اللہ کے لیے انہوں نے کر دیا تھا اس کے بارے میں اللہ کے حوالے, تو مجھے برا بول رہا ہے, ٹھیک ہے, اللہ تیرا معاملہ کرے گا. ساری شکایت یہی پہ نا, اس نے مجھے ایسا کہا, اس نے مجھے ایسا کہا, میرے بارے میں ایسا کہا. اچھا, مطلب یہ ہے کہ ابھی تک ہم اپنی عزت کو اپنا حصہ بنائے رکھے ہیں. حضرت ابو دردا فرماتے ہیں, ایک صحابی تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا بھائی ضرورت ہے, مال جمع کرو. آپ مال کا کبھی کبھی جو ہے نا اعلان کرتے تھے, کبھی دین کے تقاضے آتے. صحابہ کرام مال لا کے پیش کیے. علبہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ صحابی ہے. وہ صحابی جو ہے نا بالکل مال ان کے پاس کچھ نہیں تھا, سوچے میرے پاس کیا کچھ نہیں ہے. دل ہی دل میں مجلس میں بیٹھ کر انہوں نے کہا, کیا کہا؟ اے اللہ, جس نے بھی میری جان پر, میرے مال پر, میری عزت پر زیادتی کی ہے, میں اس کو معاف کرتا ہوں, اور یہ معافی کا جو اجر ہے یہ میں تیرے نام پہ صدقہ کرتا ہوں. دیکھیں, اپنی آبرو کا صدقہ بھی ہوتا ہے. انہوں نے یہ کر لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں فرمایا, کون ہے بھائی وہ جس نے صدقہ کیا؟ آپ کو پتا چلا وحی کے ذریعے سے. کون ہے بھائی وہ جس نے صدقہ کیا؟ کون ہے وہ جس نے عزت کا صدقہ کیا؟ وہ کھڑے ہوئے. فرمایا, سب کے سامنے تمہارا جو صدقہ ہے وہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ مقبول ہوا ہے, قبولیت والا صدقہ ہے. یہ بھی ایک صدقہ. آدمی کے پاس کچھ نہیں ہے تب بھی اسلام محروم نہیں کرتا, بھائی تیرے پاس بہت کچھ ہے. کسی نے تجھ کو ستایا, کچھ بولا, کچھ تکلیف دی, یہی ایک حدیث ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کی, اقرض من عرضک لیوم فقرک. بڑا عجیب ہے, اپنی عزت کو کاٹ کے دے دے قیامت کے دن, جس دن تو محتاج ہوگا اس دن کے لیے کاٹ کے دے دے. اقرض, کاٹنا, خینچی سے کاٹ دو, اپنی عزت کے حصے کو کاٹ دو. کس دن کے لیے؟ جس دن تو محتاج ہوگا قیامت کے دن, اس دن کے لیے اپنی عزت کے حصے کو کاٹ کے دے دے. اسی لیے دوستو مسئلہ کیا ہے, آدمی سوچے. اسی لیے حدیث میں فرمایا, جو اللہ کے لیے معاف کرتا ہے. کیا مطلب؟ اللہ کے لیے وہی معاف کرے گا جو اپنی عزت کو اللہ کے حوالے کر دے. اللہ اسے عزت دیں گے. جو اللہ کے لیے جھکے گا اللہ اسے بلند کریں گے. اسی لیے ہمیشہ آدمی وہب ہدیہ کر دیں. کس کو دے رہے ہیں ہم اپنی عزت؟ اب جو آدمی اپنی عزت اللہ کے حوالے کرے, اللہ اس کی کیسی حفاظت. کوئی اس کی اگر عزت اچھالے بھی تو کیا وہ ذلیل ہوگا؟ انبیاء علیہ السلام, صحابہ اکرام, اللہ اکبر, اپنی عزت کو اللہ کے لیے کر دیے تھے. منافقین کیسے کیسے ان کی عزت اچھالے, لیکن کچھ ہوا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ان نصیحتوں پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ہاں, وَإِذَا أَسَأْتَ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ, اگر تم سے کوئی برائی ہو جائے, کوئی غلطی ہو جائے, فوراً اس کے پیچھے معافی مانگ لو. ٹال مٹول نہیں. آدمی کیا کرتا ہے, ایک بہت بڑی چیز ہے ٹالنا جو ہے نہیں, یہ بہت بڑی بیماری ہے ٹالنا. ٹالنا کسے کہتے ہیں؟ ایک صحابی آئے, ایک شخص آئے مکہ مکرمہ میں, آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی. تو انہوں نے کہا میں سوچ کے جواب دوں گا. اتنا ہی جملہ ہوتا نا, سوچ کے میں کہوں گا. چلے گئے ہو اپنے گاؤں کے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے کی زندگی ختم, مدینہ منورہ تشریف لے گئے. پھر مدینہ منورہ کے کئی سال بعد وہ شخص وہاں سے مدینہ آئے اور آ کر وہاں اسلام قبول کیا. انہوں نے وہاں اسلام قبول کیا اور قبول کرنے کے بعد کہیں اس دوران مکہ آئے پھر مدینہ میں, اس دوران جتنے ان کے خاندان اور گھر کے لوگ دنیا سے چلے گئے کلمے کے بغیر, یہ ان کے ٹالنے کی وجہ سے تھا. آپ نے فرمایا, پوچھا میرے 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 خاندان والوں کا, میرے دوستوں کا کیا ہوگا جو بغیر کلمے کی دنیا سے گئے. فرمایا اگر تم اس وقت ایمان لے آتے, اسلام لے آتے, وہ تمہاری ہدایت کا ذریعہ بن جاتے. ایک آدمی کہتا نہیں بعد میں کر لوں گا, یہ بعد میں کرنا بڑی بڑی خیریں ختم کر دیتا ہے. ہاں کبھی برائی ہو جائے توبہ کر لیں گے, شب برات میں کر لیں گے, ابھی رمضان آ رہا ہے. نہیں, زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. وَإِذَا أَسَأْتَ فَاسْتَغْفِرْ اللَّهَ, برائی ہو جائے فوراً فوراً پیچھے سے آدمی کیا کرے, آدمی جو ہے نا پیچھے سے فوراً. اللہ تعالیٰ ان نصیحتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ابھی شریعہ کونسل کی میٹنگ ہے ہماری علماء کی, تو انشاءاللہ اتنا مختصر بس کریں, انشاءاللہ پھر آگے جائیں. الحمد للہ رب العالمین, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اے اللہ, اے اللہ, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں کو درگزر فرما. یا الہ العالمین, ہم سب ہدایت کے محتاج ہیں, ہدایت کے محتاج بن کر اے اللہ تیرے گھر میں تیرے دین کی باتیں سننے کے لیے بیٹھے ہیں. اے اللہ, ہمارے ہمارے گھر والوں کی, ہمارے نسلوں کی زندگیوں میں ہدایت عطا فرما. یا اللہ, یا اللہ, ہر قسم کی گمراہی سے ہماری حفاظت فرما, ہر قسم کی گمراہی سے ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین, ہدایت کی راہیں کشادہ فرما, ہدایت کے دروازے ہمیں ہمارے نسلوں میں اللہ کھول دے, ہمارے اللہ اس ملک کے لیے کھول دے, پورے عالم کے لیے کھول دے. ہر اللہ حق و باطل کے اللہ, اے اللہ فرق اور اس کا استحدار ہمیں نصیب فرما. اے اللہ حق کے دروازے کھول دے, باطل کے دروازوں کو بند فرما. یا الہ العالمین, ہماری ضرورتوں کو پورا فرما, ہماری حاجتوں کو پورا فرما. ہم میں جو بیمار ہیں صحت عطا فرما, ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ, حلال پاکیزہ عزت کی طیب روزی ہمیں نصیب فرما, حلال کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرما, حرام لقموں سے, حرام کھانے سے, حرام کمانے سے, حرام اے اللہ ہر اے اللہ اس کی نحوست سے, اس کی اے اللہ اس کے اثرات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. الہ العالمین, پاکیزہ عزت کے دروازے ہمارے لیے کھول دے. یا الہ العالمین, جن بھائیوں کی جواب نہیں ہے ان کے لیے عافیت کی برکت کی روزی عطا فرما. اے اللہ, جن کے لیے اے اللہ کمائیوں میں اے اللہ, اے اللہ جو اے اللہ تنگیاں ہیں, اللہ ان تنگیوں کو اے اللہ کشادگی سے بدل دے. یا اللہ, جو مقروض ہیں قرض کی دائی کی شکل صورتیں پیدا فرما دے. اے اللہ, اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہمارے لیے غیب سے راستے فرما دے. حالات انسان کے لیے ہو سکتے ہیں, تیرے لیے کوئی حال نہیں ہے. اے اللہ, تو ان حالات سے بہت اونچا ہے. زمانے کے حالات اور اس کے تغیرات تیرا تجھے بدل نہیں سکتے. تو بہت ہی بلند, بہت ہی بالا, بہت ہی عظمت والا ہے. اے اللہ, اے اللہ, ہمارے حالات کو بدل دے, ہمیں الجھنوں سے, تنگیوں سے نکال دے. آسانیاں اللہ ہمیں عطا فرما. اے اللہ, جب تک دنیا میں رہیں آسانی عطا فرما, موت پر بھی آسانی عطا فرما, حشر کے میدان میں بھی آسانی عطا فرما. دنیا اور آخرت کی سختی سے ہماری حفاظت فرما. ہماری دعا کو اپنے فضل سے قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.